فراس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین فراس بے شک اتر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر فراس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین سر بری دا کٹے ہوں خون چہے کٹے ہوں خون چہرے پر عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہیں حسین فراس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر فراس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا جدھر جدھر گئی زینب उधर गए हैं हुसैन, फरास की जीन से बेशक उतर गए हैं हुसैन। बल मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात अल्लाह। गुलशन में फिरूं के सैरे से गिरा کہتے ہیں سیدہ عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ کتاب کو کہتے ہیں سیدہ یہ ذات یوں کتاب تفسیر بن گئی یہ ذات یوں کتاب تفسیر بن گئی لفظوں میں ڈھل کے آیا تطہیر بن گئی یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی لفظوں میں ڈھل کے آیا تطہیر بن گئی چشم نبی کے خواب کو
تمام پریشانوں کی پریشانی دوری کے لیے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بالخصوص بانیان میں حاضرین میں جو مومنین مریض ہیں جہاں جہاں مومنین نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا ہے ان تمام کی جلد صحت یابی کے لیے تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے تمام مجالس سزا تمام امام بارگاہ تمام مقامات مقدسہ کی سلامتی کے لیے جنت البقیع کی جلد تعمیر کے لیے اور امام زمانے کے جلد ظہور کے لیے ایک بار مل کے نعرہ صلوات پڑھیں اللہ
جب کے چلے بعد تو پگر رن کو حسین جب کے چلے بعد सकीना था मैं खड़ी थी, अब आके दामन को हुसैन चुपके खड़े थे। झुकाए कर धन को हुसैन चुपके खड़े थे। झुकाए कर धन को न आसरा था कोई, शाग करबला को न आसरा था फकत सवार किया था बहन ने भाई को हुसैन चपके चले
फातिहा बराए शुदा कर ला। बिस्मिल्लाह अब हम तमाम से बरसूल अलहमद तीन बार सूर अखलासिलाफ़ समा कर बान नमलस के तमाम भरमीन आप हाजरीन के तमाम भरमीन बिलखसूस तमाम शुद मिलत जाफरिया और बिलखस हमारे उस्ताद मोहतरम शहीद सत जाफर देख लफाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जब गुजर गई ज़ग़ेराज कर पेगा, दुनिया से जब गुजर गई ज़ग़ेराज कर पेगा, चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब के मैंने सब बिन आप के मिलेगा, गमे किस तरह करा अब कौन गमारा बजुज शाह ज़ुल्फ़े का, अब कौन गमारा बजुज शाह ज़ुल्फ़े का, रंजो अलम में गम की घटा दे पछाई, हम लुट गए रसूले खुदा की दोगाई, हम लुट गए रसूले खुदा की दोगाई, इतने में आए पीटे सर को हसन गौस माँ से लिपट के कहते थे दोनों बशोरो अम्मा उठाओ सर को के आए हैं नूरे ऐ अम्मा जान गम को नहीं ए कपल बीच ऐ अम्मा जान गम को नहीं पल बीच पहले भी हम दुखी गए ना गम को रोलाइए नाना की तरह गम को नयों छो ले जाइए माँ से लिपट के करते थे गसल ने जब ये नागा आए रोते हुए शाह हे मशरक देखा के गश है फातिमा ज़हरा के नूरे देकर दिलासा बच्चों को बोले शरे गोने देकर दिलासा बच्चों को शगे गो न प्यारो न रो वो जान मेरे निक ले जाती है सुन लो सदा बुतुल के रोने के आती जगरा को गुसल दे चुकी जब ज़ैनबे ग़ज़ी आकर कफन पहनाने लगे बादशाह दी आए हसन हुसैन भी रोते हुए करी अरे माँ के गले लिपट गए दोनों वो नाज़नी माँ के गले लिपट गए दोनों वो नाज़नी एजाज से बुतुल ने दिल को संभाल कर ले ली बलाए हाथ कफन से निकाल कर एजाज से बुतुल ने कफन से निकाल कर दुनिया से जब गुजर गई।
एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فعن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبدا فلا تعلموهما فإنهما أعلم منكم درود بجي محمد وعلي محمد ارشاد رسول خدا نبی آخر الزمان خاتم النبیین ختمی مرتبت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ دو چیزیں صرف دو چیزیں نہیں بلکہ دو بھاری چیزیں ہیں سنگین چیزیں ہیں وزنی چیزیں ہیں ثقیل چیزیں ہیں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے گھر والے میری عترت میرے اہل بیت جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے اور دیکھو انہیں کبھی بھی کوئی چیز سکھانا مت کبھی بھی انہیں کوئی چیز مت سکھانا کیونکہ یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں تم سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ بات کل تک کی گفتگو آپ کے سامنے گزری کہ انسان کے بارے میں جو انسانی صورت میں رسول خدا کی عترت ہے جناب سیدہ سے لے کر مولا کائنات تک اور ہمارے آج کے امام حضرت ولی عصر تک علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی شخص غلطی ہی کرے گناہ ہی کرے غلط کام کرنا چاہے توہین کرنا چاہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ بات ممکن ہے کہ کوئی امامت کی توہین کر سکتا ہے سیدہ کی توہین نعوذ باللہ کوئی کر سکتا ہے جیسا کہ لوگوں نے کی تاریخ میں اور توہین کرتے ہوئے ان کو کچھ سکھا بھی سکتا ہے لیکن قرآن کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی سکھائے قرآن کتاب ہے کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی ہے متبرک ہے طیب و طاہر ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اسی قرآن پر ایمان رکھنا ہے یہ قرآن ہر تحریف سے پاک ہے زیر زبر کی بھی غلطی ہماری احادیث کے مطابق اس میں نہیں ہے اور جب یہ مسئلہ اس طرح سے ہے تو پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول خدا نے فرمایا ان دونوں کو سکھانا مت لیکن اگلا سوال جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا اور کسی بھی کتاب کے بارے میں کہنا صحیح نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی کا کالج کا استاد ہو وہ کسی کتاب سے پڑھا رہا ہو آپ استاد کی غلطی نکال بھی سکتے ہیں اور اسے سکھا بھی سکتے ہیں یہ کام غلط ہی صحیح لیکن آپ کر سکتے ہیں اور اگر استاد واقعی غلط ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے سر ٹیچر پروفیسر صاحب لیکچر صاحب آپ نے یہاں یہ غلطی کی غیر معصوم ہے مان لے گا یا میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ چیز اس طرح سے ہے وہ سیکھ لے گا لیکن کتاب کے بارے میں یہ بات میں نے کل عرض کیا نہیں کہی جا سکتی کیوں نہیں کہی جا سکتی کیونکہ کتاب میں سیکھنے کا مادہ نہیں ہے جب سیکھنے کا مادہ نہیں ہے تو رسول خدا کا یہ فرمانا اس کا کیا معنی نکل سکتا ہے کہ کتاب کو کبھی بھی سکھانے کی کوشش مت کرنا جب کسی چیز میں سکھانے کا مادہ ہی نہیں ہے مثلا رسول خدا فرمائے نعوذ باللہ من ذلک خاکم بدہن کہ دیکھو کوئی حیوان ہے اس کو نماز مت پڑھانا وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو کیسے یہ بات گزری کل اور میں نے مثال دی کہ کوئی چیز جو ناممکن ہو محال ہو غیر ممکن ہو اس پر شریعت کا حکم معمولت نہیں آیا کرتا. یہ رسول خدا کی سیرت اور سنت نہیں ہے کہ آپ ناممکن چیز پر حکم کریں. یہ بات کل تک گزری. لہذا اور یہ پھر بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ کس طرح سے رسول خدا کی یہ بات معنی اور مفہوم پیدا کرے گی اپنا, کہ قرآن کو کبھی سکھانے کی کوشش مت کرنا. آیات بینات, قرآن کی یہ آیات بینات ہیں, روشن ہیں, لیکن کہاں پر ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم, ان کے سینے میں ہے کہ جن کو علم عطا کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی اگر حافظ بیٹھا ہو, اب میں حفظ قرآن کر لوں, جتنا قرآن بھی ہم کو یاد ہے یہ ہمارے سینوں میں ہے, لیکن پروردگار فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ان کے پاس یہ آیات روشن صورت میں ہے, جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس یہ آیات روشن صورت میں نہیں ہے. ہم اور آپ لاکھ قرآن حفظ کر لیں لیکن ہمارا وہ مرحلہ نہیں ہے کہ اوت العلم, پروردگار متعال کی جانب سے ہم کو علم عطا کیا گیا ہو, اس علم کی روشنی میں ہم ہر آیت کو دیکھیں, پڑھیں, تلاوت کریں, اس سے معنی نکالیں. تو یہ بات کل گزر گئی. اب شہزادی کونین سے ارتباط دیتے ہوئے کہ قرآن پر جب بات آ گئی قرآن کے بارے میں, تو پروردگار عالم کس طرح سے قرآن کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے, کس طرح سے صاحب قرآن کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے, اور کس طرح سے صاحب قرآن کی روح کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئی. ایک بات تو یہ کہ پروردگار قرآن کے بارے میں کس طرح سے گفتگو کو پیش کر رہا ہے, دوسری بات یہ کہ پروردگار کس طرح سے صاحب قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے, اس کی ذات کے بارے میں, اس کی ڈیوٹی کے بارے میں, اس کے فرائض کے بارے میں. تیسری چیز, صاحب قرآن یعنی رسول خدا یعنی ختمی مرتبت, ختمی مرتبت کی روح کے بارے میں کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے, اور خود ختمی مرتبت اپنی روح کے بارے میں کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ تین چیزیں ہو گئی, قرآن, صاحب قرآن اور صاحب قرآن کی روح. صاحب قرآن کی روح یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ مولانا ہر نماز کے بعد زیارت تو پڑھتے ہیں ایک ہستی کا نام لے کر, اور یہاں پر کہہ رہے ہیں صاحب قرآن یعنی رسول خدا. مولانا شاید بھول گئے اس جملے کو, السلام علیکم صاحب العصر والزمان, السلام علیکم یا شریک القرآن. تو دیکھیے شریک قرآن امام زمانہ کو وہ کہے گا کہ جو رسول خدا کو صاحب قرآن مانتا ہو. جب لوگ رسول خدا کو صاحب قرآن نہیں مان رہے اور یہ کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ جب مٹی میں چلے گئے تو اب نعوذ باللہ خاکم مدان ہم اور مصطفیٰ برابر ہیں, یہ شخص یہ نہیں سمجھ رہا کہ مصطفیٰ کی روح پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے کیا وہ مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد مصطفیٰ سے قطع تعلق کر لے گا؟ ایک مومن کے لیے, عام مومن کے لیے, بھائی آپ مسلمان حضرات نقل کرتے ہیں کہ وہ مومن, وہ صاحب ایمان جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتا ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو, اگر وہ حافظ قرآن ہو قبر میں جائے نہ جانے کیا کیا انعام ملتے ہیں. یہ قرآن کون لایا؟ یہ محمد مصطفیٰ لائے. جس کے قلب پر یہ قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ نازل ہو وہ جب مٹی میں چلا جائے تو ہمارے آپ کی طرح ہو جائے, لیکن مجھ آپ جیسا ایک معمولی صاحب ایمان شخص اگر حفظ قرآن کر لے تو محمد مصطفیٰ کی حقیقتوں کی نقل یاد کرنے پر ہم کو تو انعام ملے گا, لیکن وہ محمد مصطفیٰ کی جس کی روح کے بلبودے پر حقیقت قرآن قائم و دائم ہے وہ میری آپ کی طرح ہے. اسے کہتے ہیں صاحب کہ لوگ محمد مصطفیٰ کو صاحب قرآن نہیں مان رہے, شریک قرآن نہیں مان رہے, تو امام زمانہ کو کیسے مانیں گے؟ تو عقیدہ رسالت سے خراب ہوا, عقیدہ توحید سے خراب ہوا. امامت پر عقیدہ اگر خراب ہے یعنی رسالت پر عقیدہ صحیح نہیں ہے, رسالت پر اگر عقیدے میں بیماری ہے اس کا مطلب یہ ہے عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ بات ہوئی کہ وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں, اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی لم اعرف رسولک تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا. فانک ان لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے اپنے رسول کی مجھے پہچان نہ کروائی لم اعرف حجتک تو میں تیری جانب سے جو تیرا معصوم نمائندہ ہے، تیرا معصوم خلیفہ ہے، تیرا بنایا ہوا معصوم امام ہے، میں اس کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی حجتک، پروردگار جس کو تو نے امام بنایا ہے، جو تیری حجت ہے، مجھے اس کی شناخت اور پہچان کروا، کیونکہ اگر تو نے اس کی پہچان نہ کروائی. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے دو جملے آپ کی خدمت میں. اللہ مجھے اپنی پہچان کروا، خدا کی پہچان کے بعد کس کی پہچان؟ رسول کی. رسول کی پہچان کے بعد کس کی پہچان کی دعا؟ حجت خدا کی. حجت خدا کی پہچان کے بعد کس کی دعا؟ اب کسی کی دعا نہیں، یعنی ذات ربوبی کی جانب سے ہدایت کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ امام معصوم پر آ کر ختم ہو رہا ہے. یعنی ہدایت کو اب امام معصوم کے بعد کسی اور سے ڈھونڈنے والا گمراہ ہے. فرمایا عرفنی حجتک، فانک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی، پروردگار اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. کیوں گمراہ ہو جاؤں گا؟ اب امامت کی معرفت کے بعد کس کی معرفت کی دعا کروں؟ ہے کوئی معرفت کا سلسلہ؟ معرفت کے بہت سے سلسلے ہیں. مطلب کیا؟ مجھے اپنے پڑوسی کی معرفت ہونی چاہیے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا، مجھے اپنے مومن بھائی کی معرفت ہونی چاہیے کہ آئمہ نے کیا فرمایا، مجھے ماں باپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، مجھے اپنی بیوی کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، مجھے اپنے بچوں کے، اور چلتے جائیے. لیکن وہ حق کہ اگر نہ پہچانا جائے انسان بے دین ہو کر، لا مذہب ہو کر دنیا سے جائے گا، وہ سلسلہ توحید سے چل کر امامت پہ آ کے رک رہا ہے. اگر مقام امامت سمجھ میں آ گیا تو اب دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آئے گا. چھٹے امام نے فرمایا والدین کا احترام کرنا چاہیے، بالکل کریں گے. پانچویں امام نے فرمایا کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، بالکل ادا کریں گے. آٹھویں امام نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کرو، کریں گے. پانچویں امام نے فرمایا پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، چاہے تمہارا پڑوسی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہم یہ کام کریں گے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کس کے قبضہ قدرت میں ہے. آپ کی زندگی کے تمام ارکان، آپ کی زندگی کے تمام اعمال افعال امامت کے نور ہدایت کی چھتری کے نیچے ہیں. اگر امامت سمجھ میں آ گئی زندگی پروردگار کی اطاعت کے مطابق بسر ہوگی. اچھا، جب زندگی پروردگار کی اطاعت کے مطابق بسر ہوگی تو وہ پروردگار نہ جانے کیا ہے، کیسا ہے، اس کی محبت کس حد تک کیا کرے. اب زندگی میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پڑوسی کے، ماں باپ کے، سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو کٹھن تو ہے، تکلیف دہ تو ہے، مشکل تو ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے کہ صاحب ہر چیز واجب ہے، مستحب ہے، یہ سب یہ کام کیجئے، وہ کام نہ کیجئے، تو اب تکلیف ہو رہی ہے. اب تکلیف ہو رہی ہے، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اب اس تکلیف کا علاج کیا کیا جائے. ہے نا بات، پروردگار نے یہاں کے لیے کوئی انتظام کیا ہے، آپ کے یہاں نہیں کیا ہے. اس نے تو بتا دیا جہنم کے لیے، جنت کے لیے انتظام کر دیا، یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو برزخ صحیح ہوگی. لیکن برزخ کی تیاری کے سلسلے میں جو تکالیف ہوگی اس کا کیا انتظام کیا گیا، اس کی تخفیف کیسے کی گئی. کہ دیکھو ان کاموں کو کرنے کے دوران اگر تمہیں دنیا میں کٹھن حالات سے گزرنا پڑے تو اس کا بھی مرہم ہمارے پاس ہے. اس کا مرہم ہے چہاردہ معصومین کی ذات. کبھی دنیا والے اگر اذیت دینا تو معصومین کی اذیت کو دیکھ لینا، دنیا والے اگر کبھی تکلیف دے تو معصومین کی تکلیفوں کو دیکھ لینا. وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے حدیث، ایک دن جب امام، یہ شام کا واقعہ ہے، اب یہ لکھا نہیں ہے روایت میں کہ امام زین العابدین کربلا آنے کے بعد دوبارہ شام گئے، اس وقت کا واقعہ ہے، یا جب اسیری کے ایام گزار رہے تھے تو پھر تخفیف کر دی گئی تھی اور تھوڑا سا جو قید خانے کی صحبتیں تھیں باہر نکلنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، تو امام چلتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کچھ دنوں کے لیے. تاریخ میں یہ بات واضح نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے کہ مولا قید خانے سے کیسے نکلے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دباؤ بڑھا تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اب ان کو تھوڑی سی آزادی دو، دکھاوے کہا جا سکے یہ دیکھو شخص بازار میں گھوم پھر رہا ہے، ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی اس کو، یا امام کا کوئی اور سفر تھا، اللہ جانے اور امام جانتے. بنحال ابن عمر سے ملاقات ہوئی امام سجاد کی، تکلیفوں کے حوالے سے یہ گفتگو حدیث کی آ رہی ہے. اور اب وہ جو تین میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھی کہ صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن کی روح، امام نے دیکھا بنحال ابن عمر کو آئے، بنحال نے کہا، سلام کیا، کہا کیفا اصبحت یا ابن رسول اللہ. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ کہ کیا حال ہے آپ کے ابن رسول اللہ، صبح آپ نے کس حال میں کی ہے. جناب امام سجاد نے فرمایا یا بنحال، اے بنحال تم نے یہ پوچھا کہ میں نے صبح کس حال میں کی ہے، خوب توجہ فرمائیے گا، مومن کو کیا حکم ہے؟ مومن کو حکم ہے کہ ہر حال میں کیا کہو، ہماری یہ جملہ بھی آ گیا اردو میں، الحمدللہ علی کل حال. تو مومن کو یہ حکم ہے، امام سجاد کو خدا کا یہ حکم نہیں ہے. امام سجاد سے پوچھا بنحال نے کہ کیفا اصبحت یا کیفا امسیت یا کیفا اصبحت یا ابن رسول اللہ، کیا حال ہے؟ امام کہنے الحمدللہ علی کل حال. امام تو حمد خدا کے آخری مرحلے پر ہیں، لیکن امام گفتگو کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات اہل بیت کی آئے تو بالکل مختلف انداز میں ہوتی ہے. فرمایا امسینا یا بنحال، ہمارا حال تو یہ ہے بنحال، کہ مسئلہ بنی اسرائیل فی آل فرعون، ہماری مثال بنی اسرائیل کی سی ہے کہ جن کا آل فرعون کے ساتھ پالا پڑا تھا. میں بڑا سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے اردو میں نہیں کہا، اور میں اس طرح سے بات کروں کہ بچوں کی اور نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے. اور کبھی کبھی اردو کا ترجمہ کرتے وقت امام کے کلمات کا انسان کو یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ترجمے میں غلطی نہ ہو رہی ہو. بہرحال اردو زبان ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھی آتی بھی نہیں ہے، کوئی بہتر ترجمہ کسی کے پاس ہے تو وہ بتائے. کہ بنحال ہماری مثال تو ایسی ہے، مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، جیسا فرعون کے ساتھ بنی اسرائیل کا حال تھا ہمارا حال ویسا ہی ہے. کیا حال تھا بنی اسرائیل کے ساتھ آل فرعون کا؟ قرآن نے لکھا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. امام نے جملہ فرمایا کہ ہمارے مردوں کو اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور ہمیں ہماری خواتین کو زندہ رکھا گیا ہے. واقعہ کربلا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے امام کا، بعد کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے. کس واقعے کی طرف اشارہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن واقعہ کربلا کی طرف تو یقیناً امام کا اشارہ ہے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ بچوں کو چھوڑ دیا گیا اور خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو اور اولادوں کو ذبح کر دیا گیا، رسول زادوں کو اور خواتین کو صرف چھوڑ دیا گیا. امام نے یہ نہیں کہا الحمدللہ علی کل حال، امام اس جملے کو چھوڑ کر اپنے خاندان کی روداد سنا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر الحمدللہ ہے، لیکن بات جب اہل بیت کے فضائل اور مصائب کی آئے تو مومن کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی حد تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے. اب یہ تعلیم بھی امام دے رہے ہیں، دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ امام گفتگو فرما رہے ہیں. امام کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس میں کسی کی توہین ہو. امام ابھی حدیث پوری پڑھوں گا آپ کے سامنے، امام کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس میں کسی کی توہین ہو. امام کی زبان آلودہ نہیں ہو رہی ہے کسی غلط بات سے، امام کی زبان کوئی فحش بات نہیں کر رہی ہے، اگرچہ دشمن بدترین فحش کے لائق ہے. لغت ابھی تک کوئی ایسا لفظ نہیں بنا سکی جو دشمن اہل بیت کے قابل ہو بولنے کے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، کہنے کا حق نہیں ہے. شریعت میں بہت ساری مثالیں، آپ نے کسی کو دیکھ لیا بندے خدا کو، مومن کو، وہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، چھپ کر، آپ اس کی غیبت نہیں کر سکتے. مولانا کر رہا ہے، ہم نے خود دیکھا، نہیں. جب تک کہ یہ کھلے عام یہ کام نہ کرے آپ کو حق نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. فرمایا بنحال سنو ذرا بات ہماری، یا بنحال تفتخر العرب علی العجم بان محمدا منہم، عرب اس پر فخر کرتے ہیں عجم پر کہ محمد ان میں سے ہے، عرب فخر کرتے ہیں کہ محمد ان میں سے ہے. وتفتخر عرب عجم پر فخر کرتے ہیں محمد ہم میں سے ہے. وتفتخر قریش بان محمد منها، اور قریش افتخار کرتے ہیں علی سائر العرب. پہلی بات تو کہ خود عرب افتخار کرتا ہے عجم پر کہ محمد ہم میں سے عربی بولتے تم میں سے نہیں ہے. اب جب بات عربوں میں آئی تو کون آ گیا؟ کہا قریش. افتخار کرتے ہیں تمام عربوں پر کہ محمد ہم میں سے ہے. ٹھیک. وَأَمْسَيْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ. ہر آدمی جس کا محمد مصطفیٰ سے رتی برابر تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ رتی برابر تعلق کی بنیاد پر دوسروں پر فخر کر رہا ہے. اور ہم جو معدن اہل بیت ہیں، معدن نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، بہرحال ہمارا حال یہ ہے وَنَحْنُ أَهْلَ بَيْتِهِ، اور ہم اہل بیت کا حال یہ ہے کہ مقتولون، مخزومون، مشردون، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم اہل بیت وہ ہیں کہ محبت کا خون ہماری رگوں میں ہے، محبت کا گوشت ہمارا گوشت ہے. یہ میں تشریح کے طور پر عرض کر رہا ہوں دوسری حدیث سے مدد لے کر. اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. محبت کا خون ہمارا خون، محمد مصطفیٰ کا گوشت ہمارا گوشت. عرب کو فخر کا حق حاصل ہے عجم پر، قریش کو فخر کا حق حاصل ہے پورے عربوں پر، لیکن خود اہل بیت کے بارے میں کسی نے سوچا کہ اہل بیت کا حال کیا ہے؟ امام سجاد فرما رہے ہیں بدحال سے بازار دمشق میں، ہم اہل بیت کا حال یہ ہے کہ مخصوبون، مقتولون، مشردون. حق کو ہمارے غصب کیا گیا، قتل ہم کو کیا گیا، ہمارے وطنوں سے ہم کو نکال باہر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا. جب حال یہ ہے تو اب کیا کہا جائے؟ الحمدللہ علی کل حال، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہرحال دیکھو ہم خدا کی طرف سے آئے تھے، خدا کی ملکیت میں اسی کی طرف چلے جائیں گے. اس کی تشریح میں اپنے الفاظ میں کروں، تم اور تمہاری دنیا اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طور اس پر حساب کریں، اس کا حساب کریں. سلسلہ کیا ہے؟ ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے، تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا. ہم خدا کی طرف سے آئے تھے، عرش الہی پر نور کی صورت میں تھے، خدا نے احسان جتلا کر ہمیں دنیا میں تم پر بھیجا کہ تم اپنے لیے جنت اور جہنم کی راہوں کو معین کر سکو، تم نے یہ کیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی طرف جائیں گے. نہ تمہاری، میرے الفاظ ہیں یہ، تمہاری اوقات ایسی ہے کہ ہم تمہارے مصائب پر گریہ کریں، روئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام گریہ سے منع فرما رہے ہیں، یعنی ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی توقع نہیں ہے، تمہاری حالت یہ ہے. ایک درود بھیجیے امام سجاد کی بارگاہ میں. سلسلہ یہ ہے، قرآن، صاحب قرآن، اور قرآن روح محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے. میں یقیناً اس زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ روح محمد مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے، کیونکہ روح محمد مصطفیٰ یعنی نفس محمد مصطفیٰ، نفس محمد مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ. کس میں جرات ہے جو مولا علی کے بارے میں گفتگو کرے؟ لیکن جو اثرات جناب ختمی مرتبت کی روح پر پڑتے ہیں مختلف مواقع پر، اس پر قرآن کیا فرما رہا ہے، نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، اور ہماری گفتگو چلے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعن ترک اہل بیتی. ثقلین کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی وہ آپ کے ذہنوں میں ہے، اس جملے کو سن لیجئے اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں، ثقل یعنی وزن، ٹھیک ہے؟ اور میں نے بتایا کشش ثقل یعنی زمین جو کھینچتی ہے کسی چیز کو اپنی طرف، اور وزن وہی پر ہوتا ہے تصور کیا جاتا ہے جب کوئی چیز کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے. چاند پر 50 کلو والی چیز شاید 5-6 کلو کی آپ کو لگے، وزن کم ہو جاتا ہے. تو وزن کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ سب باتیں اس طرف آپ کا ذہن نہ چلا جائے. بہرحال ثقل یعنی وزن، یعنی جس میں ایک سنگینی ہو، وزن ہو. اور پھر میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، سورہ القاریہ کی، کہ جس کے ترازو عمل میں اس کا عمل وزنی ہوگا وہ اچھی زندگی میں رہے گا. یہ بات ہو گئی. اب یہاں سے گفتگو اس طرف چل رہی ہے کہ کون سی چیز وزنی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی چیز وزنی ہے؟ آگے مولانا بہت آسان بات ہے، نماز میں وزن ہے، روزے میں وزن ہے، حج، عمرہ، زیارت، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن، نیک کاموں کو آپ گنتے جائیے. جب تک آپ کا حافظہ ساتھ دے، جو آپ کی حدیث اور قرآن کا مطالعہ ہے اس کے مطابق آپ کہتے رہیے کہ یہ اس میں وزن ہے، اس میں وزن ہے، اس میں وزن ہے، اس میں وزن ہے، آپ کہتے رہیے، اور وہ ان سب میں وزن ہے. جن سب کے بارے میں خدا قرآن میں لکھا ہے قیامت میں پوچھے گا، جن سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا، ان سب میں وزن ہے، ترازو میں رکھا جائے گا تو وزن ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر کسی کو پانی پلائیں، اس میں وزن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے جن کھلاڑیوں کو مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے، اسٹیڈیم کے باہر کھیل ہو رہا ہے، آپ ہزاروں لیٹر شربت پلا دیجئے اس کھلاڑی کی خوشنودی کے لیے، کوئی ثواب نہیں ہے، مگر یہ کہ مسلمان کو اور کسی پیاسے کو سیراب کرنے کا ثواب ہے وہ الگ، لیکن امام حسین کے نام پر آپ کسی کو پانی پلائیے مت، خود پیجئے۔ یہ عجیب چیز ہے اہل بیت، یہ سلسلہ مادت نبوت مادت رسالت کا سلسلہ عجیب ہے، ہمیشہ جب نیکی کی جاتی ہے تو دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے، خدا کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ذات سید الشہداء کی حقیقت یہ ہے کہ چھٹے امام فرمانے من ذکر الماء من شرب الماء وذکر الحسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیئے خود پیئے۔ بولا یہ کیا بات ہوئی بھائی، دیکھو تم خود پیو کچھ بھی کرو، تمہارے حلق میں پانی جا رہا ہے، تم کو دوسرے کا ثواب ہے، بات یہ تم پیو کسی کو پلاؤ کی نہیں ہے، یہ جو تم پانی پیتے وقت ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرو گے تو تمہارا دل ہمارے دل سے متصل ہوتا ہے، یہ پانی کے گھوٹ میں تاثیر نہیں ہے، یہ تمہارے قلب کی تاثیر ہے کہ پانی پیتے وقت جو سکون نفس تمہیں عطا ہوتا ہے، تم اس کے بعد منتقل ہوتے ہو، عجیب مرحلہ ہے کہ جب پیاس لگے حسین کو یاد کرو، پانی پیو حسین کو یاد کرو، جو شخص یہ کام کرے گا حتی عنہ الف سیئات وکتب لہ الف مئہ حسنت ورفع اللہ فی الجنہ الف مئہ درجت وکأنما اعتق الف مئہ نسمت ولقى اللہ یوم القیامہ ثلج الفؤاد۔ فرمایا جو شخص پانی پیے، پانی پیتے وقت حسین کو یاد کرے اور قاتل پر لعنت بھیجے، قاتل پر لعنت بھیجے، کیا کرے گا خدا؟ ایک لاکھ گناہ معاف کرے گا، ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا، ایک لاکھ درجے جنت میں بلند کرے گا، ایک لاکھ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ مولا یمن رسول اللہ، اگر ایک لاکھ گناہ معاف ہو گئے تو بھی چھوڑیے نا بات کو، ایک لاکھ نیکیاں کیوں دکھوا رہے؟ کہا نہیں، حسین کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں تک تمہارے وجود کو سنگینی کی ضرورت ہے، ثقل کی ضرورت ہے، وہاں وہاں تک حسین تمہاری مدد کو آئے گا، تمہیں ضرورت ہے ایک لاکھ گناہ معاف ہو کروائیں گے، اچھا نیکیاں بھی چاہیے وہ بھی کروائیں گے، مولا جنت کا کیا ہوگا؟ ارے بتا دیا نا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نہیں مولا، جنت کے درجے؟ کہا مومن گھبرا مت، تو نے ہمارے جد کو یاد کیا، ایک لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے، یعنی تین چیزیں ملیں گی، جنت کے درجے ان کی بنیاد نیکیوں پر ہے۔ جب مولا یہ فرما رہے کہ ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی تو جنت کے درجے تو خود بخود مل گئے، کہا کہ نہیں، ایک لاکھ نیکیاں بھی دیں گے، ایک لاکھ گناہ بھی معاف ہوں گے اور جنت میں ایک لاکھ درجے بھی ملیں گے، بس بات ختم۔ نہیں، ایک لاکھ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، بات ختم ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، وہ آخری مرحلہ قیامت میں خدا کے سامنے پیشی ہے کہ جب پروردگار عالم کی قضاوت کی مسند ہوگی اور تمہاری پیشی خدا کے سامنے ہوگی، تمہیں یہ سب مل گیا لیکن گھبراہٹ کا کیا کرے گا انسان؟ فرمایا لق اللہ یوم القیامہ وہو ثلج الفؤاد، قیامت کے میں خدا کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس کا دل برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا، سب خلائق پریشان ہوں گے، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ حسین ابن علی کی بات ہے، ادھر خدا ہے ادھر حسین ابن علی ہے، جس کو برا لگ رہا ہے وہ یاد نہ کرے حسین کی پیاس کو، جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ یاد کرے، خدا کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر آدمی کے لیے اپنی انرجی کو ضائع کرتا پھرے۔ آپ لوگ مولانا کیسے سمجھائیں اس حدیث کو؟ بھائی بس سمجھائیے نا آپ اس حدیث کو، کیا کوئی یہ کس طرح سے کرے گا؟ یہ ہے اس طرح سے؟ وہ کس کیسے سمجھائے؟ نہیں سمجھا سکتے. کسی نے کہا آپ پر واجب ہے, آپ امام معصوم ہیں, آپ پیغمبر ہیں, میں پیغمبر ہوں, امام معصوم ہوں, کون؟ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی, ٹھیک ہے مت کیجیے. خدا کسی کے پیچھے لاٹھی لے کر تو نہیں آ رہا, نعوذ باللہ. بس سمجھیے, کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں, نہ بحث کی ضرورت ہے اور نہ کٹھجتی کی ضرورت ہے یہ بھائی. آپ کو لگ رہا ہے بھائی پانی تو پی رہے ہو نا, پانی پیتے ہو, یہ کام کر لو, کوئی ایکسٹرا انرجی تو نہیں چاہیے اس کے لیے کہ پانی پیتے ہو حسین کو یاد کر, حسین کی پیاس کو قاتل پر لانت. آپ کو برا لگا ہے, آپ بند بھیجیے قاتل پر لانت, آپ بند یاد کیجیے حسین کو. نہ چھٹے امام کشکول لے کر کھڑے آپ کے سامنے, نہ چھٹے امام کو ضرورت, ضرورت آپ کو ہے, مجھے ہے. بات یہاں تک آ گئی. اچھا اب چلیے قرآن کے بارے میں. حضرت ابراہیم کی دعا رسول خدا کے بارے میں کیا تھی؟ ربنا وبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. بہت مشہور و معروف آیت ہے. سورہ جمعہ میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے. پروردگار ان میں ایک رسول کو بھیج کہ جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, انہیں پاک کرے. ترجمہ بھی سب کو یاد ہے, آیت بھی سب کو یاد ہے, اس لیے جلدی سے پڑھ کر آگے بڑھ جاؤں گا. تزکیہ کرے, تلاوت کتاب کرے, تعلیم کتاب کرے اور یہ سب چیزیں سکھائے. ان میں سے ایک رسول کو بھیج. سورہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے ہے, هو الذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ نبی کریم, سب کو ترجمہ بتائے, تلاوت آیات, تعلیم آیات, تعلیم حکمت, یہ سب چیزیں نبی سکھائے. یہ نبی کے فرائض منصبی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کا فریضہ, نبی کریم کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا سے بڑھ کر تو کسی مفتی, مجتہد, عالم, مولانا, ذاکر, خطیب کوئی بیان نہیں کر سکتا نا. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار ایسا رسول بھیج کہ جو یہ کام کرے. پروردگار نے کہا کہ دیکھو, هو الذی بعث فی النبیین رسولا منہم, ہم نے وہ بھیج دیا رسول کہ جو تلاوت آیات کرے گا, تعلیم آیات کرے گا, تزکیہ کرے گا, ان کو پاک کرے گا اور یہ سب چیزیں سکھائے گا. یہ ہے نبی کریم کا فریضہ, یہ ہے نبی کریم کی خصوصیت. اب نبی کریم کو تکلیف پہنچے گی کسی چیز سے یا نہیں پہنچے گی یا نہیں, یہ ہر بات کو برداشت کرتا رہے گا. برداشت کرنا اور ہے, تکلیف پہنچنا اور ہے. جب نبی کریم کے جسم پر کوئی کافر جنگ کے دوران تلوار کا گھاؤ لگائے گا, تکلیف پہنچے گی, درد ہوگا, کیونکہ نبی کریم انسانیت کے مرحلے پر آ کر امتحان دے رہے ہیں اس دنیا میں. لیکن نبی کریم کا مرحلہ یہ ہے کہ نبی کریم کو جو تکلیف ہوگی نبی کریم برداشت کریں گے, ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں گے کہ خدا کی اطاعت میں یہ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اگر قرآن کسی مرحلے پر آ کر کہے کہ کچھ لوگ, وہ لوگ جو نبی کریم کو اذیت دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مقامات پر اب سلسلہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم درگزر کر کے نکل جائیں. یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم کو اگر اذیت ہو گئی تو اس اذیت کا تعلق نبی کریم کی ذات سے تو ہے, لیکن ایک دوسرا پہلو مربوط اور متصل ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے. یعنی یہ جو اذیت ہو رہی ہے, اس اذیت کے دو پہلو ہیں, ایک اذیت کا تعلق نبی کریم کی روح سے ہے اور دوسرا تعلق اس آیت سے ہے. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم کو وہی پر اذیت ہونی چاہیے کہ جو چیز نبی کریم کے فرائض کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہو یا نبی کریم کی ہدایت کو اس رستے سے موڑ دے. تعلق اتنا شدید اور عقید ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو جس خصوصیت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب سے بھیجا گیا ہے, اگر اس سے کوئی چیز ٹکرائے گی تو آپ کو تکلیف تو ہوگی, آپ کو اذیت تو ہوگی, کبھی برداشت کریں گے, کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ہے نبی کریم کے بارے میں. کوئی کوڑا پھینکا ایک عورت نے, پھینکا یا نہیں پھینکا؟ پھینکا. نبی کریم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ زلزلہ آئے, موت آئے, زمین پھٹے مر جائے؟ نہیں, عیادت کے لیے گئے. یہ بات کیا ثابت کر رہی ہے؟ نبی کریم کو اذیت ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی مجھے نہیں پتا, لیکن نبی کریم نے برداشت کیا اور برداشت بھی نہیں کیا بلکہ معاف کیا اور معاف بھی نہیں کیا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے. ابو جہل نے آ کر, ابو لہب نے آ کر نبی کریم کے سر مبارک پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں, دمبے کی اوجڑی اس کی غلاظت کے ساتھ نبی کریم کے سر مبارک پر ڈال دی. ٹھیک ہے, نبی کریم نے بد دعا, تاریخ میں نہیں ملتا کہ کیوں, کہ زمین پھٹ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, درگزر کی نہیں کی مجھے یہ بھی نہیں پتا, تاریخ میں نہیں لکھا. لیکن بہت سے لوگ تھے, فتح مکہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں, کہ کئی لوگوں کو معاف کیا، اب 10, 20, 100, 50 تعداد کتنی تھی سب کو معاف کیا، کہا جو فلاں صاحب کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امان مل جائے گی، ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا. لیکن قرآن صرف رسول خدا کی شخصیت کے اس پہلو کی بات نہیں کر رہا کہ ہمارا نبی ہر ایک کو معاف کرتا رہے گا، نہیں، قرآن سورہ احزاب میں نبی کریم کی روح کے بارے میں ایک اور بات فرما رہا ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ہمارے نبی کو، اللہ کو اور پیغمبر کو اذیت دے رہے ہیں. قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم کو کچھ چیزوں سے اذیت ہوتی ہے. نبی کو اذیت تو ہوتی ہے لیکن نبی معاف کر دیتا ہے. کوئی مسلمان آپ میں سے اٹھ کر کہے تو میں کہوں گا آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھیے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو نبی کریم کو اذیت دے گا، جو اللہ کو اذیت دے گا، خدا اسے دنیا میں بھی اس پر لعنت کرے گا، آخرت میں بھی اس پر لعنت کرے گا. میں کہوں گا پروردگار یہ لعنت ہے کون سی، ہمیں تو نہیں دکھ رہی. کئی لوگوں نے رسول خدا کو اذیت کی، کہا کہ دیکھو یہ لعنت ہمارے اور ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں کہ لعنت کیسے کریں، اگر تمہیں دکھے یا نہ دکھے یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے لعنت کس طرح سے کی. تم جا کر یہ دیکھو کہ کس نے رسول کو اذیت کی، تم جا کر یہ دیکھو کہ کس نے رسول کو اذیت کی. اور اگر دنیا میں لعنت کر دی، آخرت میں لعنت کر دی، بات ختم ہو گئی. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دردناک عذاب کی تیاری ہو چکی ہے. اور دوسری چیز کہ لعنت ہو چکی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نبی کریم اپنی بعض اذیتوں کو معاف کر دیتے ہیں، بعض کو معاف کر دیتے ہیں، بعض اذیتوں کو معاف نہیں کرتے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کو اذیت ہوتی ہے، ہم معاف نہیں کریں گے. وہاں پر کیا کہا، بڑی توجہ کے ساتھ آیت کو سنیے گا، فرمایا الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے. لیکن جب انتقام لینے کی باری آئی تو اب محمد مصطفیٰ کو ہٹا دیا، یعنی اے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، اذیت اس نے تم کو دی ہے، لیکن تم کو اذیت دے کے یہ کنارے پہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب مسئلہ میرا اور اس کا ہے، تم ہٹ جاؤ بیچ میں سے. اب خدا اس سے انتقام لے گا، خدا دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، جہنم کے پس ترین مقام میں ڈالے گا. اس پر ہماری لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، انبیاء کی لعنت ہے، اولیاء کی لعنت ہے، صالحین کی لعنت ہے، اور اس پر ہماری لعنت ہے جو اس پر لعنت نہ کرے. کیا مطلب، مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے من تعصم باللعن من لعنه اللہ فقد اثم. رسول خدا نے فرمایا جو گناہ سمجھے اس پر لعنت کو جس پر اللہ نے لعنت کی، جو گناہ سمجھے اس پر لعنت کرنے کو جس پر اللہ نے لعنت کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی کیا مطلب، اے مسلمان، اے مومن، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے تجھے اس پر لعنت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ ارے بھائی یہ کہو کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، دردناک عذاب ہے، ہماری بھی اس پر لعنت ہے. تم لعنت بھیجو یا نہ بھیجو، خدا بھیج چکا ہے، پھر میری لعنت کا حساب کیا ہوگا؟ میں لعنت کیوں بھیجوں، خدا تو بھیج رہا ہے. بھائی اس کی مثال وہی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خدا تو اپنے حبیب پر درود بھیج ہی رہا ہے نا، تو تم کیوں بھیجتے ہو؟ کہا ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا کے ارادے کے ساتھ متصل ہو جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنت الہی پر عمل کریں. ارے بھائی اگر وہ سنت الہی ہے تو یہ بھی سنت الہی ہے، ایک کو چھوڑ کر ایک کو لے لو، دین ناقص رہے گا. بہت شکریہ. اور بہرحال روزے شہادت ہے، لیکن میں اگر دو چار نعرے اور ایسے لگ گئے تو پھر آپ کو 4 بجے تک بیٹھنا پڑے گا یہاں پر، مجلس لمبی ہو جائے گی، میرا کچھ نہیں جا رہا، آپ حضرات پڑے بہت. بہرحال آپ لوگ نعرے لگا رہے، سلوات بھیج رہے، سب پروردگار عالم آپ کو انشاءاللہ اجر عطا کرے. اور اب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک سکھ کا شعر ہے, سکھ کا, سکھ ہے مسلمان نہیں ہے, بڑا سادہ سا شعر ہے کہ جو دم علی کو ملائے برابر خدایا وہ سانس آئے جائے برابر, نہ اس میں جو دم علی کی ہو خوشبو پھر تو پھر سانس آئے نہ آئے برابر. ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. لیکن بہرحال مجھے دس بستہ مجھے مجلس مکمل کرنے دیے. خدا آپ کو انشاءاللہ اس نعرے کے ساتھ موت عطا کرے, اس نعرے کے ساتھ قبر سے اٹھائے. شب اول قبر آپ کی, یہ نعرہ مدد کو آئے, پل صراط پر یہ نعرہ مدد کو آئے اپنی پوری نورانیت کے ساتھ. بات کہاں چلی گئی, درود بھیجے ایک دفعہ اور محمد علی وسلم. تو یہ پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے. اب یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ پروردگار رسول خدا نے فرمایا ما اوزی نبی مثل ما اوزی, کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی جیسی مجھے دی گئی. کسی نبی کو اذیت, مولانا یہ حدیث ہے, آیت پڑھیے. تو میں نے ابھی تو سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی نا, الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے. یہ تو قرآن کی آیت ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن لوگوں نے رسول کو اذیت دی, تو دی تھی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ, 1400 برس پہلے آپ اس آیت کو پڑھتے ایسے ہی تھی, آج پڑھیے ایسا ہی ہے. آیت کا ترجمہ یہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں, آج کے دور میں بھی ہے, اس وقت بھی تھے. جب جو جس وقت یہ آیت پڑھ رہا ہے اس کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں. اب میرا سوال آپ سے, میں نے حدیث پڑھی ما اوزی نبی مثل ما اوزی, کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی جیسی مجھے دی گئی, یہ حدیث ہے. بولنا قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا. تو یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے میں نے سورہ احزاب کی پڑھی, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں, بولنا اس میں دیکھیں یہ لفظ نہیں ہے کہ جیسی مجھے اذیت دی گئی ویسی کسی کو نہیں دی گئی. حدیث کہہ رہی ہے کہ جیسی مجھے اذیت دی گئی ویسی کسی کو نہیں دی گئی. میرے بھائی اگر مقام بلند ترین ہے, وہ شخص جو آخری پیغمبر ہے, جو آیات الہی پڑھ کر سنائے گا, جو حکمت کی تعلیم دے گا, جو دعائے ابراہیم ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو رحمت للعالمین ہے, اس کو جو اذیت دے خدا قرآن میں اس کی اذیت کا ذکر کرے, تو یہ اذیت اس طرح سے جس طرح آدم کو ہوئی, جس طرح شیخ کو ہوئی, جس طرح نوح کو, ادریس کو, ابراہیم, اسماعیل, یوسف, یعقوب کو ہوئی. اگر مقام بلند ترین ہے نبی کریم کا, جو کہ ہے, اور ذات باری تعالی تمام مخلوقات کی خالق ہے, جو کہ ہے, اور اگر قرآن آخری کتاب ہے اور اتنی اہم اذیت ہے یہ اذیت کہ پروردگار عالم قرآن میں اس اذیت کا ذکر کر رہا ہے, تو ماننا پڑے گا کہ یہ اذیت ایسی ہے جو کسی نبی کو نہیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم کے دندان مبارک شہید ہوئے, پیروں میں کانٹے لگے, بدن پر زخم لگے, سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے آتے تھے, شہزادی زخم دھوتی تھی, بوریا جلاتی تھی, کوئلہ بنا کر زخموں میں بھرتی تھی, گریا کرتی جاتی تھی. شہزادی بچپن سے 5 سال کی عمر کی تھی جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی, دنیا سے تشریف لے گئی, یہ شہزادی اپنے باپ کی اس طرح سے خدمت کرتی تھی. یعنی جب رسالت زخمی ہو رہی تھی تو مرہم فاطمہ کا ہاتھ تھا. جو ہاتھ مرہم فاطمہ کا ہاتھ ہے, رسالت کو مدد کی ضرورت ہے, فاطمہ مدد کر رہی ہے. کون ہے گھر میں؟ روایت کے الفاظ ہیں, تاریخ کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ ذرا زخموں کو بھرتی تھی, روتی جاتی تھی اور رسول خدا تسلی دیتے تھے. 5 سال کی بچی کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ذرا دیکھیے گا کوئی گھر میں خاندان میں 5 سال کی بچی ہو, باپ لہو لہان آئے اور بچی اس کے زخموں کو بھر رہی ہو, کتنی محبت ہو جائے گی باپ کو اس بچی سے. میں مسائل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن جملہ آ گیا کہ یہ نبی کریم کو اذیت بالا ترین اذیت ہے. تو قرآن عجیب مرحلہ ہے کہ اب کون سی اذیت نبی کریم کو بالا تر ہے, سب سے شدید اذیت ہے. نبی کریم فرما رہے نا کہ کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی جیسی مجھے دی گئی. تو نبی کریم کے تو دندان مبارک شہید ہوئے, پیروں میں کانٹے چبھے, بدن لہو لہان ہوا, اور انبیاء کو آری سے کاٹ دیا گیا, یحییٰ کا سر قلم ہوا. کتنی اذیتیں دی گئی انبیاء کو. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کو اذیت جو دی گئی تو وہ گزشتہ انبیاء کو اس سے شدید اذیت دی گئی. اور ادھر نبی کریم فرما رہے کہ جیسی اذیت مجھے دی گئی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ سلسلہ ہے کیا. قرآن اپنے بارے میں فرما رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات حن ام الکتاب و اخر متشابہات. وہ خداوند تبارک و تعالی ہے سورہ آل عمران کہ جس نے حبیب تم پر آیت کو نازل کیا اور آیت کو جب نازل کیا اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں. محکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معنی واضح ہے, اس کے معنوں میں کوئی اختلاف کر نہیں سکتا. بہت واضح, بہت روشن, بہت بین اور بہت کلیئر اس کا معنی ہے. اور ہن ام الکتاب, یہ جو آیات محکمات ہیں یہ قرآن کی ام ہے یعنی ماں ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ اخر متشابہات, اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہ کس سے نکلا ہے؟ شبہ سے. شبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, جب بات مخلوط ہو جائے, جب بات ایک دوسرے میں مکس ہو جائے, سمجھ میں نہیں آئے یہ اس سے ہے وہ اس سے ہے, سلسلہ کیا ہے. وآخر متشابہات. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, اب وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلہ, جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے وہ قرآن کی متشابہ آیات کو لے کر چلتے ہیں تاکہ متشابہات کیونکہ زو معنی ہوا کرتی ہے اور زو معنی ہونے کی وجہ سے اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں زنگ لگا ہے. یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلہ, یہ فتنے کو پرورش دینا چاہتے ہیں, فتنے کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فتنے کو پکڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آیت زو معنی ہے, آیت کے دو معنی ہیں, لہذا اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتا ہے. پروردگار تو نے یہ قرآن ہدایت کے لیے بھیجا, جب ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو اس کی ساری آیتیں صاف صاف کیوں نہیں لکھ دی کہ یہ فی قلوبہم زیغ والے لوگ اس سے ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل نہ کر سکے, یہ اپنے مطلب کی بات نہ نکال پاتے. تو سدِ باب کر دیتا, ہر آیت کو محکم رکھ کر بھیجتا. تو پروردگار کی جانب سے جواب آئے گا کہ ہم نے قرآن کو اکیلے نہیں بھیجا تھا, صاحب قرآن کے ساتھ بھیجا تھا. ہم چاہتے تھے کہ تمہارے ایمان کا امتحان کریں کہ جب آیت زو معنی ہے تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو کہ جو صاحب قرآن ہے یا اپنی عقل سے معنی نکالتے ہو. یہ جو آیات متشابہات بھیجی گئی ہیں یہ خدا نہ خواستہ پروردگار کے علم کی کمی نہیں تھی, یہ تمہارے ایمان کا امتحان تھا کہ تم اس کے پاس جاتے ہو کہ جو ناسخ و منسوخ سے پہچانتا تھا, مجمل کو مبین سے پہچانتا تھا, عام کو خاص سے پہچانتا تھا یا نہیں جاتے تھے. یہ ان لوگوں کا امتحان ہے اور امت کو بتلانا ہے کہ جو بھی آیات متشابہ کو لے کر چلے یہ جان لینا کہ اس کے دل میں زنگ ہے. سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اب ہمارے پاس روایات ہیں, مولا کائنات نے فرمایا سب سے بڑی میں آیت ہوں. مولا کائنات کی حدیث, انا آیت اللہ الکبریٰ, سب سے بڑی خدا کی آیت میں ہوں. یہ علی بن ابی طالب جو آیت الہی قرار پائے ہیں یہ کیسے بنے ہیں؟ یہ نبی کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھ کر بنے ہیں. تو اگر کامن سینس والی بات ہے سیدھی سیدھی کہ اگر علی بن ابی طالب آیت خدا ہے تو رسول خدا آیت الہی نہیں ہے, اور اگر رسول خدا عظیم ترین آیت الہی ہے تو رسول خدا کی ذات میں کوئی تشابہ نہیں ہونا چاہیے, صرف محکمات ہونی چاہیے. کیونکہ جو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, جو آیت فیصلہ کن ہو اگر اس میں ہی تشابہ ہو تو امت اپنے اختلاف کو حل کیسے کرے گی؟ ہے بات یا نہیں ہے؟ کوئی صاحب بہت بڑے عالم ہے, آپ میں اختلاف ہو گیا, صاحب اس میں زکوٰۃ واجب ہے خمس واجب ہے, مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے, ایک بحث شروع ہو گئی. آپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں سب سے بڑے عالم وہ ہے, مثلاً وہ محکم بات کرتے ہیں اس سلسلے میں, ہمارے درمیان تشابہ ہو چکا ہے, ہماری بحث متشابہ ہو گئی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خمس واجب ہے یا زکوٰۃ, سمجھ میں نہیں آ رہا حج واجب ہوا یا نہیں ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, سمجھ میں. دس باتیں فقہ کی آپ مثال لاتے رہیں گے. تو آپ جائیں گے اس کے پاس, کس کے پاس؟ کہ جو آپ کے شہر کا سب سے بڑا عالم ہے, آپ کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے. اب اس کے پاس اگر جائیں اور آپ کی متشابہ بحث کو وہ بھی متشابہ کر کے آپ کو واپس بھیجے تو اس کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ اگر نبی کریم بھی تشابہ کے ساتھ گفتگو کرے تو نبی کریم کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بات کو واضح انداز میں پیش کرے تاکہ تشابہ امت کا رفع ہو سکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشابہ کو دور کرنے کی درود محمد عالم کی. نبی کریم تشابہ کو دور کریں گے. یہ کس تشابہ کی بات ہو رہی ہے؟ اب نبی کریم یہ جو آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان کے لیے عاد لہم عذاباً, ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لہنہم اللہ نے لعنت دی دنیا اور آخرت میں. یہ اذیت کس سطح کی اذیت ہے؟ جو نماز قضا کر رہا ہے وہ بھی رسول خدا کو اذیت کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی اذیت کر رہا ہے, جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اذیت کر رہا ہے وہ بھی اذیت کر رہا ہے. بہرحال یہ اذیت اور خوشحالی رسول خدا کی, اس کا مرکز کیا ہے؟ بات آ گئی نا, یہ سب چیزیں ہیں, اذیت دیتے ہیں رسول خدا کو یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں. اور دس طرح کی اذیتیں, دس طرح کی خوشیاں ہیں. تو صاحب خوشی رسول خدا کی, اور اذیت کا معیار کیا ہے؟ کس طرح سے رسول خدا کو اذیت ہوتی ہے اور یہ کس اذیت کی بات ہو رہی ہے؟ رسول خدا نے بتلایا کہ دیکھو میری اذیت ان چیزوں میں ہوتی ہے, کہیں فہرست بتلائی مکمل انداز سے. اب چل کر رسول خدا سے پوچھا جائے کہ اذیت اور آسائش رسول خدا کا مرکز کیا ہے, اور یہ بات جب رسول خدا سے پوچھی جائے تو رسول خدا کو اس انداز سے اپنا فرمان جاری کرنا چاہیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے فرمان رہے, اور جو رسول خدا فیصلہ دے دے کہ دیکھو میری اذیت اور آسائش کا مرکز فلاں جگہ ہے, تو امت کو چاہیے کہ اسی مقام کی اذیت اور آسائش کے لیے کوشاں رہے, کیونکہ وہ راستہ رسول خدا تک جانے کا راستہ ہے. اور اگر امت وہاں سے ہٹ جائے تو پھر آد لہم عذاب علیمہ ہے, عذاب علیم بھی تیار کر رکھا ہے, دنیا اور آخرت میں لعنت بھی ہوگی. لہذا دو باتیں ہو گئی, اگر امت چاہتی ہے کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا مل جائے, اور امت چاہتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت سے بچ جائے, تو رسول خدا کے پاس جا کر رسول خدا کو خوش کرنا ہوگا. اب رسول خدا سے پوچھئے, رسول خدا نے فرمایا, اب مجھے نہیں پتا کہ حدیث بخاری میں کہاں سے آئی, یہ جا کر آپ جناب امام بخاری سے پوچھئے کہ انہوں نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها فاطمہ تو بضعت مني, فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے. ان اللہ یغضب لغضبها, جو خدا اس وقت غضبناک ہوتا ہے, حدیث کو بہت غور سے سنیے گا, دسیوں دفعہ سنیے آپ نے, فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ خدا اس وقت خوشحال ہوتا ہے کہ جب فاطمہ خوشحال ہو, کیونکہ فاطمہ جب خوش ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں, جب میں خوش ہوتا ہوں تو خدا خوش ہوتے ہیں, فاطمہ میرا جز ہے. بلکہ فرمایا فاطمہ بضعت مني, فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے, اور خدا اس وقت خوش ہوتا ہے جب فاطمہ خوش ہوتی ہے, خدا کو اس وقت اذیت ہوتی ہے جب فاطمہ کو اذیت ہو. یعنی مقام فاطمہ زہرا وہ مقام ہے کہ جہاں رسول خدا اپنی ذات کو ہٹا کر فاطمہ کا تعلق براہ راست خدا سے قرار دے رہے ہیں. اب امت اگر چاہتی ہے کہ لعنت الہی سے بچ کر رہے تو فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ کس سے غضبناک ہے اس پر غضبناک رہے, فاطمہ جس سے خوش ہے اس سے خوش رہے. اور اب اگر کسی کے حلق سے یہ روایت نہ اترے کہ فاطمہ قیامت میں اس کی شفاعت کروائیں گی جو فاطمہ کے بیٹے حسین پر گریا کرے, تو بھائی میں کیا کہوں؟ فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے جو اس کے حسین پر گریا کرے. رسول نے فرما دیا فاطمہ خوش ہو گئی, تمہارا کام ختم ہو گیا, شفاعت ملے گی. یہ رسول خدا سے جا کر پوچھئے کہ فاطمہ کن کن چیزوں پر خوش ہوتی ہے, فاطمہ کن کن چیزوں سے اذیت میں آ جاتی ہے. فرمایا بابوہا بابی, فاطمہ کے گھر کا دروازہ میرا دروازہ ہے. یہ منزلت ہے فاطمہ کی. کہا کہ دیکھو, عجیب جملہ ہے, اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ بنت محمد, سب سے پہلی جو ہستی جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ بنت محمد ہے. فرمایا اذا استقر اولیاء اللہ فی الجنہ, حدیث عجیب ہے کہ جب اولیاء الہی جنت میں مستقر ہو جائیں گے, اپنے ٹھکانے پر آ جائیں گے, فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے فرمایا زارک آدم ومندودہ من الانبیاء, اور فاطمہ سنو, جب تمام انبیاء اولیاء الہی جنت میں آ جائیں گے, جنت سج جائے گی لگ جائے گی, تمام لوگ جنت میں آ جائیں گے انبیاء اور اولیاء, تو زارک, تمہاری زیارت کرے گا آ کر. کون کریں گے تمہاری زیارت؟ کون کریں گے؟ آدم سے لے کر جتنے بھی بعد کے انبیاء ہیں سب تمہاری زیارت کریں گے. مصائب کی منزل آ چکی ہے. میں اس حدیث پر انشاءاللہ پھر کبھی پروردگار عالم توفیق دے. عجیب حدیث ہے یہ کہ فاطمہ زہرہ کی زیارت کے لیے آئیں گے. ایک جملہ کہہ دوں, یہ فاطمہ زہرہ کی زیارت کے لیے کیوں آئیں گے؟ رسول خدا نے یہ نہیں کہا میری زیارت کے لیے آئیں گے, کہا فاطمہ کی زیارت کے لیے آئیں گے. فاطمہ نے کون سا ایسا کمال ہے فاطمہ کا, کون سی ایسی منزلت ہے فاطمہ کی, میں نہیں بتا سکتا, نہ میں بتانے کا مجھے حق ہے. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا جو فریضہ اور منصب لے کر آئے تھے, یتلو علیہم آیاتک, تلاوت آیات, تعلیم آیات, تعلیم حکمت, تزکیہ, پاک کرنا, اگر فاطمہ کا خون حسین اور حسن میں شامل نہ ہوتا تو رسول خدا کا منصب ڈگمگا جاتا. جوش نے فرمایا نا, پھر تاج گر رہا تھا شہ مشرقین کا, منہ تک رہی تھی گردش دورہ حسین کا. اگر حسین اپنا خون دے کر تاج ختمی مرتبت کو نہ بچاتے, تاج رسالت کو, منہ تک رہی تھی گردش دورہ حسین کا, پوری کی پوری کائنات حسین کو دیکھ رہی تھی. کیوں دیکھ رہی تھی کائنات حسین کو؟ کیونکہ کائنات بنی ہے محمد مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں. کائنات کہہ رہی تھی حسین محمد مصطفیٰ کو بچاؤ, یہ کائنات تیرے نانا کی رحمت کے صدقے میں بنی ہے, یہ منہ تک رہی تھی گردش دورہ حسین کا. اگر فاطمہ زہرہ, میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں, اگر فاطمہ زہرہ نور نبوت کو اپنے وجود میں جگہ نہ دیتی, ہم سر امامت نہ بنتی, تو وہ اولاد وجود میں نہ آتی جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے تھے جو ان دونوں سے محبت کرے گا جنت اس پر واجب ہے. کس پر جنت واجب ہے؟ جو حسین اور حسن سے محبت کرے گا, جو پنجتن سے محبت کرے گا. کیوں آئیں گے زیارت کے لیے؟ اس لیے آئیں گے کہ فاطمہ زہرا کے خون نے رسالت کو بچایا ہے, فاطمہ زہرا کے خون نے توحید کو بچایا ہے. 124,000 انبیاء اس لیے آئے کہ توحید کو بچا سکے, رسالت کو بچا سکے. سب کے سب ممدود و احسان مند ہے فاطمہ زہرا کے. یہ اس احسان کا جواب ہے. فاطمہ, آدم تمہارے دروازے پر زیارت کے لیے آ رہے ہیں, شیس آ رہے ہیں, حابیل آ رہے ہیں, نوح آ رہے ہیں, یوسف و یعقوب و ابراہیم و ادریس آ رہے ہیں, عیسیٰ اور موسیٰ آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ فاطمہ, یہ تمہاری اولاد کا کمال تھا. اگر فاطمہ زہرا تیری ذات میں رسالت کا نور نہ ہوتا اور فاطمہ زہرا نور رسالت کو اپنے اندر حفاظت نہ کرتی اور اس کے بعد ہمسر امامت قرار نہ پاتی, کس کی آغوش میں طاقت تھی کہ حسین جیسی اولاد کو بنی نوع انسان کو دکھائے کہ یہ اولاد میری ہے؟ کس میں طاقت تھی کہ حسن جیسی اولاد معاشرے کو دے؟ کس میں طاقت تھی کہ زینب کبریٰ جیسی اولاد دے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے توحید کے لنگر کو بچایا ہے, ورنہ توحید میں تزلزل آ جاتا. کون فاطمہ زہرا؟ فاطمہ زہرا, فرمایا لعن اللہ من ہتک باب فاطمہ, لعنت ہو خدا کی کہ جو فاطمہ کے دروازے کی توہین کرے. عجیب مسئلہ. فاطمہ زہرا نے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مصائب کہاں سے پڑھے جائیں, کہاں پر ختم کیے جائیں. انشاءاللہ کہ دعا یہ ہے بی بی کے صدقے میں کہ تمام وہ خواتین جن کے دل میں ذرہ برابر محبت فاطمہ زہرا ہے, ذرہ برابر, قسم دے رہا ہوں میں بی بی کو اور امام زمانوں کو کہ جن ہماری ماؤں بہنوں کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت فاطمہ ہے, خدا ان کی عزت و آبرو کی دنیا اور آخرت میں حفاظت کرے, ان کے پردے کی حفاظت کرے, ان کی عفت اور پاک دامنی کی خدا حفاظت کرے فاطمہ زہرا کی عزت اور آبرو کے صدقے میں. میں آئمہ کے جو واقعات ہیں جناب سیدہ کے سلسلے وہ بیان کروں, مولا کائنات کی جو گفتگو ہے نہج البلاغہ میں بی بی کے بارے میں وہ بیان کی جائے, رسول خدا کے بارے میں جو گفتگو فرمائی وہ بیان کی جائے. ایک جملہ کہہ کر مصائب کا آغاز کرتا ہوں کہ جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو مولا کائنات نے کہا کہ حاضر رکن الاول, جب بی بی دنیا سے گئی تو کہا حاضر رکن الثانی, یہ میرا پہلا ستون گیا جب رسول کے بعد, جب فاطمہ گئی کہا یہ میرا دوسرا ستون گیا، کہا یا ستون یا علی کیا مطلب؟ کہا رسول خدا نے فرمایا تھا اپنی رحلت سے پہلے یا علی سین حد رکناک، علی تمہارے دونوں ستون بہت جلد گرنے والے ہیں. اب میں اس بی بی کے بارے میں کیا بات کروں؟ جبرائیل گفتگو نہیں کر سکتے، جو بی بی علی مرتضی کی امامت کا ستون ہے اس کے بارے میں ہم آپ کیا گفتگو کریں گے؟ کیا بات کہنے کو رہ جائے گی؟ اور اس کے بارے میں کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ کون گفتگو کر سکتا ہے؟ اس کے مسئلے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دعا یہ ہے کہ امام زمانہ اس حقیر قلیل ترین عبادت کو اور جو بہترین اجر انہوں نے رکھا ہوا ہے ہم سب کو آپ کو عطا فرمائے. جب بی بی بستر فراش پر جا لگی، بستر علالت پر، روایت کے الفاظ عجیب ہیں، آپ حضرات جانتے کہ پہلے بازو بھی زخمی ہے، شکستہ ہے، اور چہرے پر ایک زخم کا نشان بھی ہے. اچھا یہ اذیتیں کافی ہیں؟ اس سے پہلے ایک اذیت ہو چکی ہے، باپ کا غم دیکھ چکی ہے. یہ روایت کے الفاظ ہے، ما زالت بعد ابیہا باقیت العین داہلت الجسم معصبت الراس وصارت کل خیال. روایت کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ لاغر ہو چکی تھی، فاطمہ کا بدن گھل کر ایک سائے کی طرح ہو چکا تھا. اچھا فاطمہ کس اذیت کو اپنی ذکر کرے؟ چہرے کے زخم کی تکلیف کا احساس کرے، پسلیاں جو ٹوٹی ان کا احساس کرے، شکستہ بازو، محسن کا غم بنائے، رسول خدا کا ماتم کرے، یا علی مرتضیٰ کو دیکھے کہ جو علی مرتضیٰ فاطمہ کے جانے کے بعد بے سہارا ہو جائے گا. فاطمہ کے غم اب سمجھ میں آیا؟ فاطمہ نام ہے رسول خدا کی روح کا. رسول خدا نے فرمایا جیسی مجھے اذیت دی گئی کسی کو اذیت نہیں دی گئی. یعنی فاطمہ کو جو اذیت ہو رہی ہے یہ رسول خدا کی روح کو اذیت ہو رہی ہے، اور ہر انسان کی روح دکھ کو برداشت کرتی ہے. یعنی رسول خدا 10 ہجری کو جا چکے ہیں 28 سفر کو، لیکن اصل میں رسول خدا دنیا سے جائیں گے آج کے دن یا 3 جمادی الثانی کو. یعنی یہ جو 75 یا 95 دن بی بی نے گزارے ہیں یہ فاطمہ زندہ نہیں ہے، یہ رسول خدا کی روح دنیا میں زندہ ہے. یا علی سید حد و رکنا حق، اے علی تیرے دونوں ستون بہت جلد گر جائیں گے. رسول کو دفن کر کے آئے، کہا ہاضر رکن الاول، یہ میرا پہلا ستون تھا، جب فاطمہ گئی تو کہا یہ میرا دوسرا ستون ہے. بس ایک دفعہ فاطمہ، عجیب عالم ہے، ٹوٹا ہوا بازو ہے نا. جو لوگ بہت زیادہ، جن کو کھانسی ہوتی ہے نا، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ بخار ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے جھاڑو نہیں دے سکتے، وہ کھانا نہیں پکا سکتی. وہ خاتون، روایت کے الفاظ ہے، فاطمہ نے کھانا بھی پکایا ہے، بچوں کے کام کیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ رسول خدا کی روح کو اذیت ہو رہی ہے. کہا اسما دیکھو، کمرے میں جا رہی ہوں، اگر ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اگر ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا چلی گئی. اچھا بعض مقاصد میں نے جملہ الگ پڑھا ہے کہ بیوی نے کسی بہانے سے کوئی وجہ بنا کر حسن حسین کو گھر سے باہر بھیجا. میں کہوں گا بیوی اتنی محبت حسن حسین سے کہ گھر سے باہر بھیجا کہ وہ آپ کے اس جاکری کے اور احتجاج کے عالم کو دیکھ نہ پائے. آپ نے جملہ سنا، حسن حسین باہر ہے. ایک سوال کرنا چاہیے نا آپ کو مجھ سے اور فاطمہ سے بھی کہ مولانا آپ یہ روایت بتا رہے ہیں، آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ حسن حسین تو لڑکے تھے، بچے تھے، گھر سے باہر بھیج دیا. کسی کو پتا ہے کہ زینب کہاں پر تھی؟ زینب کو تو گھر سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا. میں فاطمہ زہرا سے کہوں گا بی بی ابھی زینب کو بہت سے امتحان درپیش ہے. ذکر کی آواز آنا بند ہوئی، بچے تھوڑی دیر بعد جس کام سے بھیجا تھا اس کام کو کر کے بچے آئے. عصر کا وقت تھا، آج کا دن عصر کا وقت تھا. بی بی دنیا سے جا چکی ہے. کل صبح کی فجر کی اذان سے پہلے بی بی کی تدفین ہوئی ہے. کہا عصمت, عصمت نے کہا بچوں کھانا کھا لو, عصر کا وقت ہے تم لوگ. بچوں نے جو گفتگو کی آپ حضرات سنتے آئے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. عصمت نے نہیں کہا کہ بی بی دنیا سے جا چکی ہے, حسن اور حسین ہیں, یہ عام بچے نہیں ہیں. عصمت کے چہرے کو دیکھا, گھر کے اوپر جو حالت حکم فرما تھی اس کو دیکھا, حجرے میں گئے, سمجھ گئے کہ ماں دنیا سے جا چکی, ہم یتیم ہو گئے. روایت کے الفاظ ہیں, امامے سروں سے پھینکے, دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس گئے, کہا بابا ہم یتیم ہو گئے, انفا بنت محمد, محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. علی مرتضیٰ کون ہے؟ علی مرتضیٰ وہ ہے کہ 80 بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کیا, کوئی علی کو زمین پر گرا نہیں سکا. 1200 زخم علی کے بدن پر ہے, کوئی زخم علی کو گرا نہیں سکا. علی مرتضیٰ کون ہے؟ بھوک کی حالت میں کئی کئی گھنٹے مزدوری کی ہے, لیکن جیسے ہی بچوں کے منہ سے سنا کہ محمد کی بیٹی چلی گئی, ایک دفعہ علی چتے اور آ کر گر پڑے. وغشی علیہا وسقطت لوجہہ, علی غش کھا کر گر پڑے. پانی لایا گیا, چھیٹا ڈالا گیا, علی کو ہوش آیا. میں مولا کائنات سے مخاطب ہو کر کہوں گا, اے علی ذرا نجف سے اٹھ کر آئیے, میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے فاطمہ کی موت کی خبر سنی, شہادت کی خبر سنی, تیورا کر گر پڑے. اے علی یہ بتائیے, جب آپ کی بیٹی کربلا میں دو کے نیزہ پر حسین کے سر کو دیکھے گی, غش کا کون پانی کے چھیٹے ڈالے گا؟ تیورا کر اٹھے, افاقہ ہوا, گھر آئے, فاطمہ کی وصیت تھی علی. علی رات کو غسل دینا, رات کو کفن دینا, رات کو دفن کرنا. ولا تعلم قبری احدن, کسی کو میری خبر کا پتہ مت دینا, اور خبردار ان لوگوں کو مت بلانا جنہوں نے مجھے اذیت دی. لوگ آئے, گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی, گریے کی آوازیں بلند ہوئی. لوگ آ گئے, کیا ہوا؟ کہا محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. کہا کہ اچھا, جب جنازہ اٹھے ہم کو بتانا. مولا نے کہا ابھی تاخیر ہے, تم لوگ جاؤ. مولا نے جھوٹ نہیں کہا, کہا ابھی تاخیر ہے. لوگ چلے گئے, جنازہ رکھا ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب جنازہ گھر میں ہوتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, بچوں کے سامنے جنازہ رکھا, بچوں کو ہٹا لیتے ہیں. گھر علی کا ایک کمرے پر مشتمل ہے, ایک حجرے پر, جنازہ بھی سامنے, بچے بھی سامنے, گھر میں کوئی تعزیت کے لیے آ نہیں پا رہا. اس اذیت کا اندازہ ہے کسی کو کہ رسول خدا کس کرب کے عالم میں, عالم خلد میں ہوں گے؟ بس ایک دفعہ رات کا وقت آیا, مولا کائنات نے غسل دیا, غسل دے کر مختصل پر بدن مطہر کو رکھا. علامہ مجلسی نے فرمایا, مولا نے بچوں کو بلایا, یا حسن و یا حسین و یا زینب, حلم تزود بامکم, آؤ. جملہ سنیے گا, اب اپنی ماں کا اس طرح سے دیدار کرو کہ ماں کے یادگاریں تمہارے ساتھ رہ جائیں. فائن الموعد القیامہ, اب قیامت میں ملاقات ہوگی. عزیزوں ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں, جب دفن ہوتا ہے نا, لاش اٹھتی ہے گھر سے اور بچے اتنے چھوٹے ہو, 5 سال کی زینب ہے, وہی عمر ہے جو فاطمہ کی تھی خدیجہ کے انتقال کے وقت. 5 سال کی زینب, 6 سال کے حسن, 6 سال کے حسین, 7 برس کے حسن. جب میت اٹھتی ہے نا دفن کے لیے, تو بچوں کا دل چاہتا ہے چیخ مار کر روئے. گھر میں خواتین مرد ہوتے ہیں تسلی دیتے ہیں. یہ رسول خدا کے نوازوں کی مظلومیت کو سمجھو. علی حکم دے رہے, بچوں زور سے مت رونا, لوگ آ جائیں گے, تمہاری ماں کی وصیت ہے. ارے ہائے مظلومیت بنت رسول, کہ بچے ماں پر رونا چاہتے ہیں, رو نہیں پا رہے. بچے آ کر دائیں بائیں حسن حسین آئے, میرا دل کہتا ہے قدموں سے زیادہ میں کبرا آئی, اپنے چہرہ اقدس کو قدم مطہر پر ملا. ایک دفعہ مولا کائنات کے الفاظ سے حسن حسین رونے لگے, گریے کی آوازیں بلند ہوئی. حاطف غیبی نے آواز دی, علی بچوں کو فاطمہ سے الگ کر لو, حاطف غیبی میں غیب میں کوہرام بچ چکا ہے, ملائکہ گریہ کر رہے ہیں. مولا کائنات آگے بڑھے, آگے بڑھ کر بچوں کو جدا کرنا چاہتے تھے کہ مولا کائنات کے الفاظ بحر الانوار میں کہ لقد واللہ خدا کی قسم میں نے دیکھا، لقد انت وحنت، ایک چیخ بلند ہوئی اور ایک بہت محبت کے ساتھ فاطمہ نے اپنے بچوں کے لیے ایک حلق مبارک سے آواز نکلی، فاطمہ زہرا کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے، ایک ہاتھ سے حسن کو بھیچا، ایک ہاتھ سے حسین کو بھیچا۔ یہ منزلہ سمجھ رہے ہیں آپ، حسن حسین کی منزلہ سمجھ رہے ہیں؟ واحد ماں ہے عالم کائنات کی کہ جو خلد میں جانے کے بعد دوبارہ آئی ہے کہ فاطمہ جاؤ، حسن حسین کو تسلی کی ضرورت ہے، کفن میں سے ہاتھ نکلے، بچوں کو لپٹایا۔ میں کہوں گا شہزادی سبب کیا ہے، کچھ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ حسین 6 برس کا ہے، حسن 7 برس کا ہے، ماں کا داغ ہے، میں تسلی دینا چاہتی ہوں۔ میں کہوں گا بیوی، جب کربلا میں حسین پر عباس اور علی اکبر کا غم ٹوٹے گا، اس وقت کیسے تسلی دے گی؟ جب مولا کائنات مسجد کوفہ سے زخمی سر کے ساتھ آئیں گے، کیسے تسلی دے گی؟ بس ایک دفعہ دفن کی تیاریاں ہوئی، حسن حسین جدا ہوئے، زینب کبریٰ یہ 5 سالہ معصومہ، ہماری معصومہ زینب کبریٰ ماں کے تابوت کے پیچھے چل رہی ہے۔ علی کی وصیت ہے، بیٹا بلند آواز سے گریہ مت کرو۔ ایک دفعہ قبر کھودی گئی، علی مرتضیٰ، اب مسئلہ ایک اور ہے کہ اگر محرم خواتین ہوتی علی شاید مدد لے لیتے، لیکن کیا کیا جائے، بنت رسول کی وصیت ہے، علی نے یہ غم اکیلے اٹھایا ہے۔ اے علی، یہ آپ کے عزادار ہیں، آپ کی خدمت میں ان کے آنسو ہیں کہ ہم مدینے میں نہیں تھے، ہمارے یہ آنسو مولا کی بارگاہ میں۔ اے علی، ہماری تعزیت قبول کیجئے، اے امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ بس ایک دفعہ علی آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ فاطمہ کے جسم کو قبر میں اتارے، اکیلے ہیں علی، علی نے ہر نبی کی مشکل میں مدد کی، رسول خدا کی مدد کی۔ یا علی، یہ تم پر مصیبت کا وقت ہے، رسول یہاں علی کی مدد کے لیے آئے۔ دو ہاتھ قبر سے نکلے، رسول خدا کے ہاتھ تھے، اے علی یہ مجھے دو۔ علی نے فاطمہ کے جسم کو رسول خدا کے حوالے کیا، ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ ہاذہی ودیت ان الودرہینۃ قد استرجعت اخذت الرحینہ واسترجعت الودیعہ۔ یا رسول اللہ، امانت لوٹا دی۔ یہ کس امانت کی علی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس امانت کی علی بات کر رہے ہیں؟ جب 2 ہجری میں رسول خدا نے علی کے ہاتھوں میں فاطمہ کا ہاتھ دیا تھا نا، نگاہ رسالت تھی، کچھ دیکھ رہی تھی، کہا علی دیکھو یہ فاطمہ کا ہاتھ ہے، یہ نہیں کہا میری بیٹی ہے، کہا ہاذہی ودیعت اللہ۔ علی، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ علی کا وہ جملہ یاد تھا، کہا یا رسول اللہ، یہ 2 ہجری میں جو امانت دی تھی نا، یہ آپ کے حوالے ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اب فاطمہ کے مصائب علی کی زبانی سنیے، نہج البلاغہ میں فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امانت ہے، لوٹا دی۔ اب یہ میرا جملہ ہے، یا رسول اللہ، علی شرمندہ ہے، جب یہ امانت میرے پاس آئی تھی تو بازو سالم تھا، چہرے پر زخم نہ تھا، پسلیاں سالم تھی۔ بس ایک دفعہ قبر میں رکھا، قبر پر بیٹھے، ایک جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی ہے، فاہ بہت سوال واستخبر الحال فکم من غلیل مبتلج لم تجد الا بسها سبیلا وستخبرک ابنتک یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی، علی میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کی امت نے کیا کیا۔ یا رسول اللہ، خوب کریت کریت کر فاطمہ سے پوچھئے گا، کتنے ہندو کیسے تھے جو فاطمہ کے کلیجے میں کھول رہے تھے، فاطمہ بتا نہ سکی کہ کیا سن۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الناس صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظه وقائد مناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طلا. اللهم بحق محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واكفنا ما أحمد وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطبل أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وآله الطيبين بعلم عليه كله كما فرما إن أسوك اسم الجسكو جسد من جاسم اسمه الثاني مرسا خان سوس خان بنزك سبل بمان دوها خان كي مبنين مبنان جو يخا پر آئے پر وردگا ان سب آسوں کو اس قابل بنا کہ امام زمانوں کو پرسا دے سکے تعزیت و تسلیت کا باعث. پروردگار صاحب خانہ کے گھر میں برکات محمد آل محمد کا نزول فرما ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. یہاں اگر مجمع میں کوئی تنگ دست نادار فرزدار پریشان حال میں اولاد بے روزگار بیٹھا ہے اس کی مشکلات کا دور فرما. پروردگار صاحب خانہ کو ہر حاجت کو پورا فرما اس فرش اعضا کو برکت عطا فرما. مومنین میں جو جو لوگ اپنی جو حاجت لے کر آئے جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے دعا کی درخواست کی ہے جہاں جہاں سے لوگ بیمار ہیں مریض ہیں علاج کے مرحلے سے گزر رہے پروردگار فاطمہ زہرا کے صدقے میں شفا کامل عاجل لائے تھے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہے ساتھ خیریت کے ساتھ وہ مجالس انجام پائیں ان تمام مجالسوں کی پرسے کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما امام کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں گرفتاریوں سے نجات کے لیے زندگی میں عمر میں رزق میں اولاد میں برکت کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے محرومین و محرومات کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم.
جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی 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 یا احمد مختار دہائی ہے دہائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو یا بنت نبی کو افسوس مسلمانوں کو غیرت بھی نہ آئی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی محسن کی شہادت کی ذمہ دار ہے امت ذمہ دار ہے امت دروازہ گرا زہرا پہ اللہ نے دہائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی کہتے ہیں سکون ملتا ہے مرنے سے لحد میں مرنے سے لحد میں زہرا ہے مگر قبر میں امت کی ستائی جھٹ لوٹ لائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹ لائی گئی
فاطمہ زہرا کی گواہی
دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو یا بنت نبی کو افسوس مسلمانوں کو غیرت بھی نہ آئی چھٹ لائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی چھٹ لائی گئی
فاطمہ زہرا کی گواہی
بچے بھی دیے بھائی بھی اور شام بھی دیکھا چادر بھی لٹائی جھٹ لائی گئی
فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹ لائی گئی فاطمہ گواہی
ہائے زہرا تیری غربت مسلمانوں کی متفق جو کتاب ہے ان میں سے یہ کلام تیار کیا گیا ہے لکھا ہوا ہے بخاری میں اور تبری میں رسول جب گئے دنیا سے 11 ہجری میں بطول حجرہ ماتم میں بیٹھ کر اکثر لہو کے عشق بہاتی تھی بس یہی کہہ کر تمہارے بعد بابا ستم یہ ڈھایا گیا تمہاری بیٹی کو دربار میں بلایا گیا ہائے زہرا تیری غربت ہائے زہرا تیری غربت اور فدق کیا تھا خدا کے حکم سے احمد کو جنگ خیبر میں خدا کے حکم سے احمد کو جنگ خیبر میں سمٹ کے سورہ الحشر کے سمندر میں فدق ملا تو مچی کھلبلی سی لشکر میں انہیں گما تھا کہ یہ ان کے ہے مقدر میں سمجھ رہے تھے سبھی وقت یہ حصول کا ہے نبی پکار اٹھے کہ فدق بطول کا ہے ہائے زہرا تیری غربت ہائے زہرا تیری غربت نبی کا جسم سے ٹوٹا جو روح کا بندھن علی کے بغض کا لوگوں کے دل میں تھا ایندھن نہ جانے کس کی نظر کھا گئی بھرا گلشن زمانہ ہو گیا بنت رسول کا دشمن علی کا دل تھا جو زخموں پہ زخم سہتا رہا نگاہ فاطمہ زہرا سے خون بہتا رہا ہائے زہرا تیری غربت ہائے زہرا تیری غربت ستم یہ کم تھا کہ تنہا کوئی جنازہ تھا ابھی تو احمد مرسل کا سوگ تازہ تھا یہ جرم کہنا ہے لوگوں کا ذہن سادہ تھا سقیفہ والوں کا کچھ اور ہی ارادہ تھا سقیفہ والوں کا کچھ اور ہی ارادہ تھا فدق پہ قبضہ تو در اصل ایک بہانہ تھا انہیں تو بنت محمد کا در جلانا تھا
ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، بیان کیسے ہو دربار ظلم کا منظر، بیان مجمع اصحاب اوڑھ کر چادر، علی کی زوجہ بنت جناب پیغمبر یہ کہہ رہی تھی ہر ایک تانا زن سے رو رو کر، میں اپنی ذات میں انوار رب کا لشکر ہوں، تو جس کا پڑھتا ہے کلمہ میں اس کی دختر ہوں، ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، دلیل مانگ رہے تھے دلیل خالق سے، قرآن کا پوچھ رہے تھے قرآن ناطق سے، خبر نہ تھی کہ مخاطب تھے روح رازق سے، مکالمہ تھا یہ صدق و صفا کا فاسق سے، کوئی پکار کے وارث نبی نہیں رکھتے، بطول بولی کہ تم آگہی نہیں رکھتے، ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا بات، آئے زہرا تیری غربت، آئے زہرا صدا دی بنت محمد نے اے گناہ زادے، نبی کا تو ہی وسیع ہے دلیل تو لا دے، حیا سے کام لے جنبش زبان کو نہ دے، دلاؤں یاد وہ روز غدیر کے وعدے، بلا دیا کہ تمہیں خم میں کیوں بلایا تھا، نبی نے دوش پہ اپنے کسے اٹھایا تھا، ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، مجھے خبر ہے کہ تم مجھ کو قتل کر دو گے، مجھے خبر ہے کہ تم مجھ کو قتل کر دو گے، مورخین کے سینوں میں بغض بھر دو گے، تمہاری مدح کرے گا جو اس کو زر دو گے، گھروں کو خیر سے چھینو گے شر کو گھر دو گے، ہماری آل کو بھی در بدر پھراؤ گے، چھری حسین کی گردن پہ بھی چلا ہوگے، ہائے زہرا تیری غربت، سب بولو ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، ہائے زہرا تیری غربت، زمانے بھر سے یہ کہہ دو عدیل اور افتر، کھلا نہ پاؤں گی میں یہ جفائے تھا محشر، تھا ہوگا سوز رضا روز میرا جلوہ گر، حجابوں سے یہ خود کہے گا رب پہروں پر، زمین تا عرش پری سب کا سب تمہارا ہے، اے فاطمہ یہ محمد کا رب تمہارا ہے، آئے زہرا تیری غربت، پروانہ حسینی دستور
और शाम का बाजार था, और शाम का السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبو الفضل العباس جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا مولاي يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفدا السلام عليك يا فاطمة معصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله يا مولانا يا صاحب عصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك أجل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته سلوات
آمين